يصر من الليل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مقبول اور اپنے اچھے بندوں کی اور شریف بندوں کی ایک ادا اس عنایات میں بیان فرمائی. میں آج آپ حضرات کو وہ ادائے بندگی پیش کرتا ہوں جس کو قرآن پاک نے تمام کائنات کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمارے شریف بندے کون ہوتے ہیں. لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة, جن لوگوں نے ہماری مخلوق پر ظلم کیا. یہاں فاحشہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ مخلوق پر ظلم کرنا, چاہے ماں باپ پر ظلم ہو, بیوی بچوں پر ظلم ہو, پڑوسیوں پر ظلم ہو, یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ظلم جائز نہیں. اسلام پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس پر بیٹھا ہے گھوڑے پر اور کسی سے گفتگو کرنے لگا تو اس کو گھوڑے سے اتر کر بات کرنی چاہیے. حدیث یہ ہے, کیونکہ گھوڑے کو اللہ نے سفر کے لیے عنایت فرمایا ہے, منبر بنانے کی اجازت نہیں دی. لا تجعلوا ظهور دوابكم منابر, یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. لا تجعلوا ظهور دوابكم منابر, اپنے جانوروں کی پشت کو منبر مت بناؤ کہ بیٹھے بیٹھے غب ہو رہے ہیں, اس کی پیٹھ کو تکلیف. مقصد کس لیے ہے؟ جس مخلوق کو اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے اسی چیز کے لیے استعمال کرنا اس کا حق ہے, اور اللہ تعالی کی رضا اسی میں. کان اللہ نے قرآن پاک سننے کے لیے, اللہ کے نیک بندوں کی اچھی باتیں سننے کے لیے, نصیحت کو سننے کے لیے, ضروری تجارتی حلال رزق کی باتیں سننے کے لیے دی. وہی کان گانا سننے سے مجرم ہو جاتا ہے. نہ محرم کی بات, امردوں کی بات مزے لینا, وہی کام جو قرآن سن رہا ہے اللہ کے نزدیک پیارا کام ہے, کیونکہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور کام حق ادا کر رہا ہے. اس وقت سونے چاندی کے کام سے وہ افضل ہے جو کام اللہ کی یاد میں اللہ کی باتیں سن رہا ہے, وہ کام سونے چاندی کے کام سے افضل ہے, کیونکہ سونا چاندی مخلوق ہے اور کام خالق کی بات سن رہا ہے. لہذا اس کام کی قیمت یہ ہے کہ وہ سونے چاندی کے اور جواہرات کے کاموں سے افضل ہے.
یہ اشعار ہمارے پیارے شیخ سیدنا مرشدنا عارف باللہ تبریز دوران رومی اسانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی, کسی کی یاد میں ہے مضطرب جان حزین ساقی, گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی ساقی, گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستی ساقی, توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب, توجہ تیری مجھ پر تام شاید ہو گئی ہے اب, خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی, خلش دل سے جو ایک پل کو بھی اب جاتی نہیں ساقی,
عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملے دل کو، عجب لذت تیری آغوش رحمت میں ملے دل کو، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبی ساقی، دیکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، دیکھا دوں تجھ کو اپنے عشق و مستی کا بھی عالم، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی، تو پہلے ہاتھ پر رکھ دے شراب آتشی ساقی، پلائی تو نے جو میں عطارو رومی کو، پلائی تو نے جو میں شبلیوں عطارو رومی کو، میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی، میرے حصے میں درد جام بھی کیا اب نہیں ساقی،
درد جام جو پیالے کے پیندے میں جو تلچھڑ رہ جاتی ہے اس کو درد جام کہا جاتا ہے،
بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، بفیض عشق تیری یاد میں یہ حال ہے دل کا، میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی، میرے اشکوں سے تر ہے آج تیری سرزمین ساقی، مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مقام قرب کی لذت اگر کر دے آیا دل پر، مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی، مجھے پھر من و سلوا ہو میری نان جمی ساقی،
اس میں سے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قرب کی لذت اللہ پاک جب عیاں کر دے تو پھر جو روزانہ روکھی سوکھی جو کھاتے ہیں تو وہ بھی پھر من و سلوا لگے گی،
عبس کرتا ہے ناس مجھ کو تعلیم جہانداری، عبس کرتا ہے ناسے مجھ کو تعلیم جہانداری، مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی، مجھے جب ہوش اپنا ہی یہاں باقی نہیں ساقی،
حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے.
کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا, کہاں اختر کہاں یہ ذکر جامو ساغر و مینا, کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی, کرم ہے تیرا ورنہ میں کسی لائق نہیں ساقی.
بشندہ و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ رہے ماشاء اللہ.
عجم کے بیابا سے مفرور ہوں گا, عجم کے بیابا سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیابا سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روضے پہ صلی اللہ نظر کر کے, میں روضے پہ صلی اللہ نظر کر کے, بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا, بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا میں روضے پہ صلی اعلی نظر کر کے میں روضے پہ صلی اعلی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک امر میں رائے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میں رائے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا ہر ایک امر میں رائے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میں رائے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر راہ سنت سے پر نور ہوں گا قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر کرا ہے سنت سے پر نور گو گا ہر کرا ہے سنت سے پر نور گو گا اڑے کی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, آفتاب نسبت مع اللہ حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر نامہ ہے, اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. میرے والد صاحب نام برکات تم فرماتے ہیں, شاید حضرت میر صاحب نے ہی فرمایا کہ یہ حضرت والا کی کتابوں کا انسائیکلوپیڈیا ہے. حضرت میر صاحب فرمایا کرتے تھے, ہمارے پیارے شیخ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا کی کتابوں کا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ کتاب. یہ جو جملہ جو عنوان ہے, یہ تقریباً حضرت والے صاحب دامن برکاتہم روزانہ ہی تقریباً دن میں بار بار اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے اولیاء کو مت چھوڑو. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حکیم اللہ تھانوی نے فرمایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی کتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے تھے لیکن ان کی عربی ان کی اردو سے زیادہ اچھی تھی. کیسے زبردست اللہ تعالی نے علم دیا تھا. اور فرمایا کہ پہلے تھانہ بھون کے بارے میں باتیں کرتے تھے, کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی, کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں جانے کا, ہمیں سب کچھ ہمیں آتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, بس سب کچھ علم ہی علم ہے بس. تو ان کے جو ماموں تھے وہ بار بار نصیحت کرتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو انشاءاللہ تمہیں علم کا مزہ آئے گا. لیکن ایک وقت ہوتا ہے, ایک دفعہ ماموں نے لکھ کر بھیجا کہ کال را بگزار پیشے مرد حالش ہو پیشے مرشد کامل پامالش ہو, کہ اپنے قیل و قال کو چھوڑو, کسی اللہ والے کی صحبت میں آؤ اور اپنے آپ کو مٹاؤ. چوٹ لگ گئی, ایک وقت ہوتا ہے آنے کا. وہاں پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. جب بیان سنا تو پتا چلا اصل علم کیا ہوتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرماتے ہیں, جس کو علم لدنی کہتے ہیں. جیسا حضرت والا نے فرمایا, کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ شاید ہی تم ان باتوں کو کتابوں میں پاؤ گے. اور پھر حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ شاید دعویٰ توڑنے کے لیے ہے. کتنے مضامین ایسے حضرت والا کے تھے کہ بڑے بڑے علماء وہ فرماتے تھے کہ ہم نے کئی برس بخاری شریف پڑھی, بڑے بڑے بزرگوں سے علماء سے پڑھی, لیکن اس کی ایسی تشریح کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں گیا. اور بڑے بڑے علماء حضرت والا نے فرمایا, بنگلہ دیش میں بڑے بڑے علماء حضرت والا سے بیٹھتے ہیں, ایشیا کے سب سے بڑے محدث مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مولانا ہدایت اللہ صاحب ایشیا کے سب سے بڑے محدث ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا یاد آیا, کل والد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ تو گئے نا, تو حضرت مفتی صاحب نے مصباح بھی گواہ ہیں, ان سے ہی کہا کہ اگر میرا سفر نہ ہوتا تو میں تمہارے شیخ کے گھر پہ آ کر ان کی عیادت کرتا ان کی عیادت کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا عظیم عطا فرمائے. اس میں ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ اتنے بڑے شیخ الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں گھر آ کر ان کی عیادت, ان کا بھی بڑاپن ہے. اور یعنی وقت کے بزرگان دین جو وقت کے اس وقت اہل علم بڑے ہیں جن کو مرکزیت حاصل ہے وہ تک تسلیم کر رہے ہیں, ورنہ کیا وہ دارالعلوم میں اپنے ان کے سگے بھانجے حضرت والد صاحب سے بیٹھے ہیں. مفتی صہیب صاحب اگر حضرت خدا نہ خاصہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا باتیں ہیں یہاں پر وغیرہ، اگر صحیح شاہراہ اولیاء پر نہ ہوتے تو اپنے بھانجے کو منع نہیں کرتے، یہ تم کہاں جا رہے ہو غلط جگہوں پر، تو ایک اللہ والے کی اولاد کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم شاہراہ اولیاء پر حضرت ہمیں چلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان سنا تو باہر آئے، چوکھٹ پہ سر رکھا اور رونے لگے۔ یہ مفتی صاحب کی بات کس بات پہ آئی تھی؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی جی، مولانا ہدایت اللہ صاحب، جزاک اللہ۔ تو مولانا ہدایت اللہ صاحب ایشیا کے سب سے بڑے محدث ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی سے بیعت نہیں ہوئے، اور ہمارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور کئی لوگوں نے غالباً انہوں نے حاجی افضل صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور شاید مجاہد صحبت بھی تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمیں آپ میں سے تھانہ بھون کی خوشبو آتی ہے، یعنی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آتی ہے۔ اسی لیے حضرت شاہین اقبال اثر صاحب کا ایک نظم ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں ہے، کراچی میں بھی ایک تھانہ بھون، حضرت والا بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں وہ خوشبو آپ کے یہاں محسوس ہوتی ہے حضرت والا کے یہاں۔ فرماتے ہیں اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گیا پر ہاتھ میں۔ فرمایا جو اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کرتا پھر بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کی قدر نہیں کی، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر سنی اور آ کر خانقاہ تھانہ بھون کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور رونے لگے، اور یہ اشعار پڑے کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا قرآن میں مزہ جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شیخ بھی اب رندوں میں شامل ہوا۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم بار بار فرماتے ہیں کہ اس شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدرسے چھوڑ دو اور آ کر سب اللہ اللہ کرنے لگو، فرمایا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں درس و تدریس کو اول ترجیح دیتا تھا، اولین ترجیح درس و تدریس کو دیتا تھا، اب میں صحبت شیخ کو پہلے ترجیح دوں گا پھر درس و تدریس ہوگی۔ کتنے بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اپنی چھٹی کا وقت اکابر ہیں۔ جمعرات کو حضرت والد صاحب فرما رہے تھے، شیخ الہند حضرت حکیم الامت تامنی فرماتے تھے کہ لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں اور ان کو شیخ الہند کہہ دیا، یہ تو شیخ الاسلام تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب ملنے آئے گھر پر، کیسے اللہ والے تھے، ایک صاحب ان سے ملنے آئے تو دستک دی، ایک صاحب آ گئے کہا ہمیں شیخ الہند سے ملنا ہے، کہ آئیے گھر آ کر بیٹھیے۔ گھر میں بیٹھایا اور مہمان نے شربت پانی پلایا، پھر شربت کہتا ہے مجھے شیخ الہند سے ملنا ہے۔ جب تین چار مرتبہ کھانا لے کر آ گئے، کہا بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں جلدی میں ہوں، مجھے شیخ الہند صاحب سے ملنا ہے۔ کہا شیخ الہند بتانے کون ہے، لیکن بندہ محمود الحسن حاضر آپ کے سامنے، ایسے اکابر وقت کے، لیکن کیا ہو پیدل جا رہے ہیں شیخ کی صحبت میں۔ انہوں نے پہچانا ہے اپنے بزرگوں کو کہ ان کی قدر کی ہے، اور کس طرح قدر کی، حضرت والد صاحب جمعرات کو فرما رہے تھے کہ شیخ وہاں پہنچے تو شیخ نے کہا میاں محمود آج آپ کیسے آ گئے، تو فرمایا کہ حضرت میں تو روزانہ آپ کے پاس آتا ہوں، کہا لیکن آپ کو پتا نہیں ہے گنگوں میں آج عرس ہے، کہا حضرت پتا ہے لیکن ان کے میں تو عرس کے لیے نہیں آ رہا، کہا آپ کا راستہ ان کا راستہ الگ تھا ایک ہی تھا، کہا حضرت ایک ہی راستہ تھا، فرمایا آپ نے گناہ گاروں کی تعداد بڑھائی ہے، جائیے فوراً واپس جائیے۔ اسی وقت پیدل 20 میل کا سفر کر کے پہنچے تھے، اسی وقت پیدل روانہ ہوئے، راستے میں شاگرد ملنے کیا کہ حضرت اس وقت کیسے جانا ہو رہا ہے، فرمایا کہ اور یہ حضرت شیخ الہند کون تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ آپ ذرا سوچیے کتنی بڑی شخصیت، کہا کہ حضرت کیسے جانا ہو، کہاں پر، کہا گھر جا رہا ہوں، کہا حضرت شربت پی لیجئے، کھانا کھا لیجئے، کہا نہیں میرے شیخ نے فرمایا فوراً جاؤ، کہا حضرت شیخ تو نہیں دیکھ رہے، کہا شیخ نہیں دیکھ رہے لیکن جس کے لیے شیخ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ تو دیکھ رہے ہیں، اس لیے فوراً جاؤں گا، جس کی جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی ہے۔ یہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت والد صاحب سے سنا، فرمایا کہ قید کر دیے گئے، تو جب وہاں قید تھے جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، جمعے کے دن کپڑے بدلتے تھے، غسل کرتے تھے اور جیل کی سلاخوں تک آتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ اے اللہ میرا اختیار یہاں تک تھا، میں وہاں پہنچ گیا، آگے میرا اختیار نہیں ہے، اب اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کہ جب زلیخا نے تالے لگا دیے، شاہی تالے، گناہ کی دعوت دی تو بھاگے، فرمایا کہ جہاں جس دروازے تک پہنچتے تالے کھلتے، اور کیونکہ تالے تک پہنچنا ان کا اختیار تھا، آگے اختیار نہیں تھا، تو فرمایا کہ جتنی ہماری طاقت ہو اور اللہ کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں استطاعت ہو. حضرت والد صاحب نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت والا کی بات فرمائی کہ ہم لوگ نظر اٹھا تو سکتے ہیں جھکا نہیں سکتے، فرمایا کہ نہیں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے وہ طاقت استعمال کرو. پھر اس کی مثال دی، ایک جو آدمی کہتا ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے گنڈا کنپٹی پر پستول رکھ دے اور کہہ دے دائیں طرف لڑکا حسین ہے، بائیں طرف حسین لڑکی ہے، ہم نے سنا ہے آپ نظر اٹھا سکتے ہیں جھکا نہیں سکتے، اب آپ دیکھیے کیسے نظر اٹھاتے ہیں. فرمایا حضرت والا، فرمایا دونوں طرف ہاتھ رکھ دے گا کہ پستول والا صاحب ٹریکر مت دبانا، دیکھو میں نظریں نیچے کیا ہوا ہوں. فرمایا اب طاقت کیسے آ گئی، معلوم ہوا طاقت تھی، ہم طاقت چھوڑ دیں. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر بات چل رہی تھی، فرمایا کہ جب معاملات ہوئے اور رونے لگے تو ہم سمجھتے تھے سب علم ہمارے پاس ہی ہے، آج پتا چلا کہ ہمیں تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، علم تو اصل ان بوریا نشینوں کے پاس ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت آپ نے 1200-1500 کتابیں لکھی ہیں، تو آپ نے ان کتابوں کے لکھنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی؟ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ میں نے ان کتابوں کو لکھنے کے لیے صرف 3 کتابیں پڑھی ہیں. وہ خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے بھی بتائیے وہ کتابیں کون سی ہیں. کہا پہلی کتاب کا نام ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری کتاب کا نام ہے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری کتاب کا نام ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں میری کتب بھی نہیں، قاف سے کتاب جمع کتب، میری کتب بھی نہیں کم ہے لیکن قاف سے کتب بھی نہیں زیادہ ہے میری، یعنی میں نے اللہ والوں کی زیارت زیادہ کی ہوئی ہے، ان کی صحبت میں زیادہ رہا ہوں. فرمایا کہ روئی زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو میری اللہ والوں کی جو میں نے غلامی کی ہے اس کو جھٹلا سکے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچ جاتے ہیں، یہ کسی کی دعا کا اثر لگتا ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو لگتا ہے، کہہ رہا ہوں لگتا ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. کہ آج حضرت والا نے فرمایا بڑے بڑے علماء میرے ہاتھوں میں بیعت ہو رہے ہیں اور میرے سلسلے میں داخل ہیں. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کو حضرت عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے. اب وہ اس کے بعد یہ مضمون شروع کرتے ہیں، کوئی نصیحت کر دیجئے. تو فرمایا علامہ آپ کو جتنی تحقیقات کرنی ہے کر لیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے تو اپنے بزرگوں کے طریقے کو مت چھوڑیے گا، اپنے بزرگوں کے طریقے کو مت چھوڑنا. ورنہ فرمایا کہ والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جتنے فرقے گزرے ہیں ان کے جو بانی ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے تھے، بڑے ذہین تھے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو مفتی صاحب آگے آ جائیے، مفتی صاحب، مفتی انوار صاحب. حضرت والا کے خدام ہیں ماشاء اللہ. اب آگے تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا نصیحت تھی، اب آپ اندازہ لگائیے جب اتنے بڑے عالم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے تو ہمارے جیسے کے لیے کیا حکم ہوگا. شاہراہ اولیاء کو مت چھوڑو. ہمارے بزرگوں اور اکابر کا تعامل چلا آ رہا ہے کہ شیخ سے بیعت ہونا اور ان کے مشورے سے راستہ طے کرنا ہے، خالی علم سے نہیں، اپنے شیخ سے پوچھ پوچھ کے کام کرنا ہے. تو مشائخ کا یہ تعامل شاہراہ اولیاء ہے. جو سپر ہائی وے کو چھوڑ کر کسی چھوٹی گلی میں گھس گئے ان پر ڈاکہ پڑ گیا. اس پر ابھی بھی حضرت والا کی مرکز سے ذہن میں آیا کہ یہ راستہ اتنا بڑا ہے، ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. اب شارٹ کٹ تلاش کرنے کے چکر میں ڈاکہ پڑ گیا، لیکن اگر اپنے بزرگوں کے راستے راستہ اصل راستہ چل رہا ہے اسی پر چلتے تو انشاءاللہ ایسا معاملہ نہ ہوتا. لکھا ہوا تو ہو کر رہے گا لیکن اسباب کے درجے میں. کوئی حضرت والا فرمایا کرتے تھے سناٹے میں مت جاؤ، اب کوئی سناٹے میں چلے جائے جو لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، اسباب اختیار کرنے پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. تو چھوٹی گلی میں گھس گئے ان پر ڈاکہ پڑ گیا. چونکہ سپر ہائی وے پر بہت سی موٹریں چل رہی ہیں تو ڈاکو بھی ڈرتا ہے کسی موٹر میں کوئی صاحب اسلحہ ہو سکتا ہے. تو شاہراہ اولیاء کو مت چھوڑو، اسی پر چلو. آج جو کچھ اختر سے کام ہو رہا ہے یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے. آج جو کچھ اختر سے کام ہو رہا ہے یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے. میں اپنے مریدوں اور احباب پر اس کو ظاہر بھی کرتا ہوں کہ یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس میں کبر سے تحفظ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اپنے بزرگوں کا نام لینا، حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے شیخ کا ضرور نام لو۔ آج کل ایک جگہ پر حضرت والد صاحب کی برکت سے روزانہ 10 منٹ میرا بیان ہوتا ہے، اور وہاں میں کسی وجہ سے وہ شیخ وغیرہ کو بات تو پسند نہیں کرتے فی الحال، تو پھر میں نے شروع کیا۔ میرے استاد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو میں نے کیونکہ شیخ استاد بھی ہے، جس نے ایک حرف سکھا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سہیل بھائی آگے، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ تو میں نے والد صاحب نے ہاں فی الحال والد صاحب کو معاملہ پتا ہے، والد صاحب نے کہا بھائی فی الحال نام شیخ مت بولو، یہی بولتے رہو کہ میرے استاد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیونکہ اس میں کبر سے حفاظت ہے، تکبر نہیں آئے گا، ورنہ اگر بات کر لی، پورا بیان کر لیا، لوگ کہیں گے ماشاء اللہ کیا علوم ہے، کیسی زبردست باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن جب یہ بتا دیں گے کہ میرے شیخ کی باتیں ہیں، میرے دادا شیخ کی باتیں ہیں، میرے والد صاحب کی باتیں ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کبر سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آج جو کچھ اختر سے کام ہو رہا ہے، یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میں اپنے مریدوں اور احباب پر اس کو ظاہر بھی کرتا ہوں کہ یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس میں کبر سے تحفظ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واز میں ہے کہ اشرف علی کچھ نہیں ہے، سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واز میں ہے کہ اشرف علی کچھ نہیں ہے، سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اس میں نفس کی نفی ہو جاتی ہے، اپنا کمال مت ظاہر کرو۔ حضرت والد صاحب نے کوئی جگہ بیان کے لیے کہا گیا، فرمایا میں اگر جاؤں گا تو اپنے سب مشائخ کا نام لوں گا، وہاں جا کر چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں تو اپنے سب مشائخ کا نام لوں گا۔ تو اسی لیے کہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ کیسے اپنے بزرگوں کا نام لیں۔ فرمایا کوئی اپنا والد کا نام لینے سے ڈرتا ہے کہ میں اپنے والد کا نام کیسے لوں؟ لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے کیوں اپنے والد کا نام لیا؟ فرمایا جب ہم جسمانی والد کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لیتے ہیں تو اپنے شیخ کا نام بھی ڈنکے کی چوٹ پر لینا چاہیے کہ میرے شیخ کی یہ باتیں ہیں۔ پھر اگر کسی جگہ مسئلہ ہو تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں کہ یہ معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر جیسے وہ فرمائے ویسے کرنا چاہیے، جیسے وہ فرمائے۔ ایک اور جگہ جانا ہوتا تھا، ان لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا، پھر ان کو بتایا گیا، ساتھ ساتھ نام بھی لیا گیا۔ یہ سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اس میں نفس کی نفی ہو جاتی ہے، اپنا کمال مت ظاہر کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ نجی صحبت کافی نہیں، کیونکہ وصف نفسکا میں اللہ تعالی نے صحابہ کا حال بیان کیا ہے کہ یریدون وجہ، مضارے سے بیان فرمایا ہے، جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، صرف میں انہی کے دل کی مراد ہوں اور یہ میرے مرید ہیں، تو بتاؤ گناہ غیر اللہ ہے یا نہیں؟ لہذا کا یریدون وجہ چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرو۔ یریدون وجہ کے لیے ارادہ خون تمنا بھی ضروری ہے۔ اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کی شان بتا دی، یریدون وجہ، یعنی مجھے ہر وقت اپنا مراد بناؤ، ارادہ کرو کہ میرا اللہ مجھ سے خوش رہے، ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو۔ یریدون کا فاعل مریدون ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن شریف میں پیری مریدی کا ثبوت کہاں ہے؟ یریدون کا اس میں فاعل مریدون ہے۔ تو جو ارادہ کر کے اللہ کو اپنے دل میں مراد بنائے، یعنی پکا ارادہ کرے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، کتنا ہی حرام مزہ آئے، اور ایسے حرام مزے پر کروڑوں لعنت بھیجو۔ نظر کی حفاظت کر کے غم اٹھانے کی عادت ڈالو، یہ نصیب دوستاں ہیں، نصیب اولیاء ہے، غذائے اولیاء ہے، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے قلب کو پیار عطا کرے گا کہ میرے بندے نے میرا قانون یغض من ابصارہم نہیں توڑا، اپنا دل توڑ دیا۔ ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، میری محبت میں اس نے دل توڑا، اپنی خوشیوں کا خون کیا، مجھے خوش رکھا، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی کو ناخوشی میں کنورٹ کیا، تو پھر اللہ کو رحم آتا ہے۔ اس عالم میں کتنے لوگ عورتوں سے بد نظری کر کے حرام لذت اڑا رہے ہیں، لیکن میرا یہ بندہ ایسا ہے جو اپنے سینے میں قلب شکستہ رکھتا ہے، ٹوٹا ہوا دل رکھتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ دل توڑ دیا، کیونکہ ہر وقت بے پردگی اور عریانی عام ہے۔ تو مسلسل اپنے دل کو توڑتا رہتا ہے تو ایسے شکستہ قلب کو جو خدا کی یاد میں تسلسل کے ساتھ ٹوٹتے رہتے ہیں مگر حرام لذت اپنے اندر نہیں آنے دیتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ بازگاہ عطا ہوتی ہے. بازگاہ کہتے ہیں 12 بجے دن کے سورج کو، یعنی ان کے قلب پر نہایت قوی تجلی نازل ہوتی ہے. اور وافرہ کے معنی ہے بہت زیادہ، اور متواترہ یعنی مسلسل، کیونکہ ہر وقت مسلسل غم اٹھاتے ہیں اور جب حالت غم میں نہیں ہوتے، مثلاً مسجد میں بد نظری کا کوئی موقع نہیں ہوتا، تب بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے جب تک جیتا رہوں گا آپ کا بن کے جیتا رہوں گا اور خون آرزو پیتا رہوں گا، حرام آرزو کی تکمیل نہیں کروں گا. تو اس ارادہ دائمہ اور مسلسلہ کی وجہ سے ان کے قلب پر تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ اور بازگاہ عطا ہوتی ہے. اور ان کا چہرہ ترجمان قلب ہوتا ہے، جس کے قلب میں مولا ہوتا ہے اس کا چہرہ اور آنکھیں ترجمان مولا ہوتی ہیں. اس کے چہرے پر آپ کو مولا کی تجلیات نظر آئیں گی. اور جن کے دل میں کوئی لونڈا یا کوئی لونڈیا ہوگی، کوئی معشوق یا معشوقی ہوگی یا معشوقہ ہوگی، اس کے چہرے پر اس معشوق کے گراؤنڈ فلور کے جغرافیے ہوں گے. منوسیت و لعنت برس رہی ہوگی. ان کے چہروں پر پیشاب بخانے کے مخارج یعنی سبیلین کے جغرافیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں وہی تمنا ہے. کوئی معشوق یا کوئی معشوقہ ملے تو اس کے پیشاب پخانے کے مقام میں مرور اور عبور کر کے سرور حرام حاصل کریں، اور بے غیرتی اور کمینے پن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کر کے مجرمانہ زندگی گزاریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت والا اتنا کھل کے بیان نہیں کرتے تھے جتنا حضرت والد صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ کرتے ہیں. اب کسی کتاب میں دیکھ لیں کہ یہ کوئی ICU مجلس میں نہیں ہے کہ کس طرح حضرت والا نے اس میں بیان فرمایا ہے. با وفا با حیا با خدا رہو. آپ کسی بے وفا کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے، لہذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفا نہ رہو. اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہو تو اللہ کے وفادار رہو. اگر 10 دن کھانا نہ ملے تو بتاؤ معشوق تلاش کرو گے یا روٹیاں مانگو گے؟ اسی لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ با وفا رہو، با حیا رہو اور با خدا رہو. بس 3 کام کر لو، پھر دیکھو دنیا میں تم ایک لیلا کے چکر میں ہو، وہ بھی اعلیٰ مارزل جوتا ہے، پکڑے گئے تو جوتا پڑے گا. تقوا سے رہو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے، نافرمانی کرو گے تو سر پر جوتے پڑیں گے. عشق مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، عشق مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، اور عشق لیلا والوں کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے ہیں. قدرت تقوا ہر ایک میں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں جب تک جان ہے ہمت تقویٰ ہے، اگر ہمت تقویٰ نہ ہو تو تقویٰ فرض نہیں رہے گا ورنہ ظلم ہو جائے گا. جب طاقت تقویٰ اور ہمت تقویٰ نہیں ہے تو تقویٰ فرض کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، تو معلوم ہوا مرتے دم تک ہمت تقویٰ اور طاقت تقویٰ موجود ہے، لیکن استعمال ہمت تقویٰ اور استعمال قدرت تقویٰ میں ہم مجرم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتق اللہ مستطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اور استطاعت کا استعمال کرنے ہی میں ہم غفلت برتتے ہیں، جبکہ اللہ والے ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، روتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں، یعنی جتنی ہماری قدرت ہے اتنا ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں، جتنی ہماری نظر بچانے کی قدرت ہے اس قدرت کو ہم نے استعمال کیا یا نہیں، یا اس میں ہم چور اور خائن ہیں. اسی فکر و غم میں وہ مرتے رہتے ہیں، ساری زندگی گھلتے رہتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں عرفنا کا حق کا معرفت، ماں عبدنا کا حق کا عبادت. فرض نماز کے بعد کہ اے اللہ میں نے آپ کی پہچان کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، آگے اس کمرے میں بھی جگہ ہے، ابھی بعض دوست یہاں برابر والے کمرے میں آ جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ میں نے آپ کی پہچان کا حق ادا نہیں کیا، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک کتاب ہے، اس میں حج کے لیے کچھ دعائیں لکھی ہیں، اس دعا میں ایک دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی, تو ہم اگر وہ دعا پڑھیں تو ہم رونا شروع کر دیں گے کہ ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے کتنا نزول کیا ہے. جس حضرت والا نے دعا بتائی, اللہ مرحمنی بترک المعاصی ولا تشکینی بمعصیتک, اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنائیے. اور جو حرم کی جو دعا ہے اس میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں گناہوں کا انبار لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. ذرا سوچئے کہ ہمیں سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے ارشاد فرمائے تاکہ میری امت سیکھ جائے کہ اے اللہ میں گناہوں کا انبار لے کر آیا ہوں. اور اسی قسم کے ایک دو جملے اور بھی اس حدیث میں مجھے یاد نہیں ہے, غلط نہ ہو جائیں, کہ میں گناہوں کا انبار لے کر آیا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہمیں سکھانے کے لیے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے عصمت عطا کی ہوئی تھی تمام انبیاء کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں. حضرت والا علیہ صاحب ابھی مضمون پڑھ رہے تھے کچھ دن پہلے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت آدم نے گناہ کیا, گناہ نہیں تھا وہ تو نسیان تھا, فنسی آدم. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا, بھول ہو گیا, بھول ہو گئی, اور انہوں نے محبت میں ایسا کیا تھا کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ وقال سمہما انی لکم لمن الناصحین, میں تو قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور یہ کھا لو تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے, تو غلبہ محبت میں وہ کھا لیا. لیکن جب میں نے عرض کیا کہ شہرہ اولیاء سے جو ہٹ گیا تو ایسی باتیں کرتا ہے انبیاء کے بارے میں, نعوذ باللہ. حکیم الامت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جو شخص کہے کہ مجھے طاقت نہیں رہتی, حسینوں کو دیکھ کے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پرانی عادت راسخ ہو چکی ہے, تو اس کا جواب حکیم الامت نے دیا کہ قدرت ہمیشہ ضدین سے متعلق ہوتی ہے, یعنی جس کام کو کرنے کی قدرت ہوتی ہے آدمی اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے, جو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ اسے نیچے بھی گرا سکتا ہے, جو حسینوں پر نظر ڈال سکتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, اگر پولیس کہے کہ یہ میرا لڑکا یا میری لڑکی ہے, جو نظر باز یہ کہتا ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں اور وہ آج میری لڑکی کو دیکھ کر دکھائے اور ایک ہاتھ میں اس کے پستول بھی ہو, تو وہاں اس کا نفس بڑا عقل مند بن جاتا ہے. معلوم ہوا نظر بچانے کی طاقت ہے, جبھی تو پستول دیکھ کر پاگل نہیں ہوا. مخلوق کے خوف سے نظر نیچی کرنے والوں بڑی طاقت کا بھی دھیان پیدا کر لو, جس سے ہماری نظر کی بینائی چھیننے یا ہمارے گردے بیکار کرنے کے لیے کسی پستول کی بھی ضرورت نہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحبت شیخ میں اول یرید ہونا وجہ ضروری ہے کہ مخلص ہو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کریں. پھر حضرت والا کے ایک شعر یاد آیا, حضرت والا کہ فسق کرتا ہے دور منزل سے پی تیرا ہو گرچہ لاسا نہیں, کہ کتنا ہی بڑا شیخ کیوں نہ ہو لیکن اگر گناہ میں لگے ہوئے ہیں, گناہوں کی عادت نہیں چھوڑی تو اور اپنے نفس کی باریکیوں کا, نفس کی چالاکیوں کی اطلاع نہیں کی, تو یہ گناہ ہمیں راستے سے دور کر دے گا چاہے ہمارا شیخ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. صحبت شیخ میں اول تو یرید ہونا وجہ ضروری ہے کہ مخلص ہو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے, اور دوسرے یہ کہ شیخ کی صحبت میں اس کے آداب کا خاص خیال رکھے کہ ہماری ذات کی وجہ سے ہمارے شیخ کو تکلیف نہ ہو. ہمارے ذات کے وقتاً حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو کوئی نہ کوئی شکایت پہنچتی رہتی ہے کہ غرفہ میں اس طرح معاملہ ہو گیا, تو ہماری ذات کی وجہ سے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے. بڑی بڑی آواز سے ہنس رہے ہیں شیخ کے سامنے بھی, اگر ایک تو شیخ بھی ہنس رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن شیخ اپنے کام میں. حضرت والد صاحب نے فرمایا, جسے حضرت مولانا سہیل صاحب کل فرما رہے تھے, کہ حضرت والا کی ایسی کیفیت ہوتی تھی خط لکھتے ہوئے, تو ایک مرتبہ حضرت والا خط لکھ رہے تھے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بات کر رہے تھے حضرت والد صاحب سے درمیان میں, حضرت والا ناراض ہو گئے, کہا میں اپنے شیخ کو خط لکھ رہا ہوں آپ آپس میں بات کر رہے ہیں, اور یہ دوسروں کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے. حضرت والد صاحب ہمیں سکھاتے تھے کہ جب حضرت والا میر صاحب کو کچھ فرماتے ہیں وہ حضرت میر صاحب کو نہیں فرماتے, اصل میں وہ ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ہمیں سمجھ حاصل ہو جائے کہ ہم غلطیاں تو نہیں کر رہے. تو بار بار شیخ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کبھی کوئی معاملہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ناراضگیاں ہو رہی ہیں، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا مجھے ان باتوں سے سخت تکلیف ہوتی ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کہ دو میرے احباب آپس میں لڑے ہیں یا ان میں آپس میں ناراضگیاں ہیں، تو مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے. تو جب شیخ کو جو تکلیف پہنچائے گا اس کا سلوک کیسے طے ہوگا؟ تو دوسرے یہ کہ شیخ کی صحبت میں اس کے آداب کا خاص خیال رکھیں. شیخ کے سامنے مٹ کر رہنا چاہیے، اس کی روک ٹوک اور ڈانٹ کو اپنی اصلاح کا ذریعہ اور شیخ کا پیار سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ شیخ نے کسی بات پر ٹوک دیا یا پکڑ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا تو اگر مگر اور بحث بازی شروع کر دی، اس میں ایذائے شیخ ہیں. شیخ کے مواخذے پر اعتراف قصور کی تعلیم، یہ وہی مضمون شروع ہو گیا ہے جو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم پڑھ رہے تھے، اس میں وہی مضمون ہے سوچتا ہوں لذت اعتراف قصور والا. اس کتاب میں یہ ساؤتھ افریقہ کا واسطہ، تب اس میں وہی مضمون شروع ہو گیا ہے. شیخ کے مواخذے پر اعتراف قصور کی تعلیم. ایک صاحب سے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بہت ناراض تھے، کئی برس سے ان کی خط و کتابت چل رہی تھی. میں حیدرآباد دکن گیا تو حضرت نے ان کو تار دے کر بلوایا اور فرمایا تم اپنے معاملات کے سارے خطوط دکھاؤ. انہوں نے شیخ سے بڑی اگر مگر لگا رکھی تھی کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ وجہ ہے، اور آپ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے لکھا کہ میں جتنا ناراض ہوتا ہوں اتنا ہی جلد راضی بھی تو ہو جاتا ہوں. شیخ نے ان کو میرے حوالے کر دیا کہ تم اس کو سمجھاؤ. تو میں نے ان کو مشورہ دیا، یعنی حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اگر مگر چھوڑ دو، سیدھا سیدھا لکھ دو کہ میں اعتراف قصور کرتا ہوں، میں تمام خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا. یہ ایسے جملے ہیں جس سے شیخ کو اذیت نہیں پہنچتی. میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اگر مگر چھوڑ دو، سیدھا سیدھا لکھ دو کہ میں اعتراف قصور کرتا ہوں، اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا. یہ ایسے جملے ہیں جس سے شیخ کو اذیت نہیں پہنچتی. ایک جملہ حضرت والا والد صاحب فرماتے ہیں، حضرت والا کہی کہ حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا. فرمایا یہی شیخ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، یہی استاد کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، اور یہی اپنے والد والدہ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے کہ ابا اما یا حضرت غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا، معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا. بس کیا کہیں، بے وقوف انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، اسی لیے شیخ کو تقدر ہوتا ہے اور اذیت پہنچتی ہے. مرید یہ سمجھتا ہے کہ اگر مگر لگا کر دائرے مواخذے سے نہ نکل جاؤں، مگر یہ اللہ کے راستے کا ادب نہیں ہے. فوراً اعتراف کر لو اگرچہ قصور نہ بھی ہو، تو جو مزہ ربنا ظلمنا میں ہے وہ، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین میں نہیں ہے، جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس میں کبرا محذوف ہے. وہ کیا ہے کہ النار افضل من التین، کہ آگ افضل ہے مٹی سے. تو گویا آپ افضل کو فاضل کے سامنے سجدے کا حکم دے رہے ہیں. سورہ حجرات میں پہلی دوسری آیت میں جو مضمون ہے کہ اے صحابہ حضور میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. فرمایا حضرت حکیم الامت تھانوی بیان القرآن میں لکھتے ہیں، یہاں پہ شیخ کا ادب بھی ہے کہ شیخ کے سامنے جو بڑی آواز سے باتیں کرتے ہیں، شیخ کی آواز تھوڑی ہے، ان کی آواز بڑی ہو رہی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، شیخ کے شیخ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ایک تو شیخ نے اجازت دی ہوئی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے اشعار، اس میں تو شریک ہونا چاہیے تاکہ شیخ کا دل خوش ہو. حضرت والا کے پاس کتنے بڑے بڑے عالم علماء آتے تھے، لیکن بعض مرتبہ وہ شیخ کو خوش کرنے کے لیے سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم کتنے بڑے عالم ہیں، مذاق کرتے تھے تاکہ ہمارے شیخ کا دل خوش ہو جائے. تو یہ نہیں، لیکن شیخ مصروف ہے، ہم آپس میں ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت والا کے پاس اشعار پڑے گئے، ایک صاحب اشعار پڑھ رہے تھے تو بےچارے تھک گئے تھے، اور شاید غالب میں منہ میں پان بھی تھا تو اور تھکاوٹ ہو رہی تھی، بہت زیادہ پسینہ ہو رہا تھا. جب اشعار پورے ہوئے تو ویسے ہی تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت والا سے اور پڑھوں. حضرت نے کہا پڑھو. تو انہوں نے دوستی میں اشعار پڑھنا شروع کیا, ان کی حالت خراب ہو گئی بےچاروں کی. تو ایک صاحب جو حضرت والا کے سامنے بیٹھے تھے وہ ہنس رہے تھے ان کو دیکھ کر. تو حضرت والا نے اشعار, حضرت والا کا مزاج تھا جب اشعار کی مجلس ہوتی تھی آنکھیں بند رہتی تھی حضرت والا کی, تو حضرت والا نے جیسے ہی ان کو دیکھا بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کمرے میں آ کر حضرت والا نے فرمایا تمہارا بھائی تکلیف میں ہے اور تم ہنس رہے ہو, تمہیں تو ایسا اس کو جب تمہیں دیکھے گا کہ میں پریشانی میں ہوں اور وہ ہنس رہا ہے تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. پھر انہوں نے معافیا مانگی شیخ کے سامنے, شیخ کو تکلیف پہنچ گئی لیکن معافی کا راستہ کھلا ہوا ہے. اب یہ کہنا کہ حضرت یہ تو تھکے ہوئے تھے اور یہ غالباً وہ صاحب خود بھی ہنس رہے تھے, جو مجھے ہلکا ہلکا ذہن وہ خود بھی ہنس رہے تھے کہ حضرت وہ تو ہنس رہے تھے اور جو ہے نا یہ ایسی کیفیت بن گئی تھی مجھے خود بخود ہنسی آ رہی تھی. تو فرمایا فائدہ شیخ کو اور تکلیف پہنچتی, حضرت غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں ہوگا. آیت ربنا ظلمنا سے ادب اعتراف قصور کی دلیل. اس لیے کہتا ہوں کہ شیخ کے ساتھ اگر مگر اور بحث و مباحثہ عذر و تعویلات کا شیطانی راستہ اختیار نہ کرو بلکہ سیدھا سادہ اعتراف قصور کر لو. اگر کوئی پوچھے یہ اعتراف قصور آپ نے کہاں سے سیکھا تو سن لو یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے. ربنا ظلمنا نے یہ بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں بھول گیا تھا لیکن آپ نے اعتراف قصور فرما لیا. جب آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فنسیہ آدم, آدم علیہ السلام فنسیہ, آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. ولم نجد له عزما, ان کے قلب میں خطا کے ارادے کا ایک ذرہ تک نہیں تھا. عزما نکرہ ہے اور لم نفی ہے, تو عزما نکرہ تحت النفی ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ان نکرہ اذا وقعت تحت النفی تفید العام تفید العموم, یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں ارادہ نافرمانی کا ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میں بھول گیا تھا. جب شیطان نے آپ کا نام لیا اور قسم اٹھائی تو آپ کے نام سے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ آپ کا حکم بھول گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا وقاسمہما, شیطان نے قسمیں کھائی کہ میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں حل ادلکم علی شجرۃ الخلد, کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو کھا کر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وہ ملک لا یبلا, یعنی ایسی جنت میں رہو گے, تو کبھی مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ترجمہ عرض نہیں کر رہا, کہ ایسا پھل تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم وہ کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. تو جب شیطان نے آپ کا نام لیا اور قسم اٹھائی تو آپ کے نام سے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ آپ کا حکم بھول گیا, جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ آپ بھول گئے تھے. شیطان ظالم نے قسم کھائی تھی کہ اے آدم اللہ کی قسم اگر تم نے اس ممنوع درخت کو کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. حکیم الامت فرماتے تھے کہ اللہ کے نام سے آپ پر نشہ تاری ہو گیا تھا, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شروع میں واقعہ سنایا تھا تو اس میں ایک یہ بھی ہے, جب ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت ملی تہجد پڑھنا شروع کی تو یہ شعر پڑھا انہوں نے, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, صبح ہی سے انتظار شام ہے, کہ صبح ہی سے ہی انتظار ہے کہ کب میرے محبوب سے ملاقات ہوگی, کب تہجد کا وقت آئے گا. غلبہ لذت اس میں مبارک سے آپ کو نسیان ہو گیا تھا, لیکن ربنا ظلمنا کا جو مزہ آپ نے لیا اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی مزہ نہیں, کہ اے ہمارے پالنے والے ہم سے قصور ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کا مزہ عاشقوں سے پوچھو. ربنا کہتے ہی مزہ شروع ہو گیا کہ اے ہمارے پالنے والے, پھر ظلمنا کا مزہ الگ کہ ہم نے ظلم کیا, انفسنا نے مزہ اور بڑھا دیا کہ آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. کہ جس طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے یا ملا تذرہ ذنوب, اے وہ ذات پاک جس سے ہمارے گناہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہم نے ظلم کیا, انفسنا نے مزہ اور بڑھا دیا کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ہر لفظ کا مزہ الگ الگ ہے. بعض ظالموں کو یہی سکھاتا ہوں کہ اگر مگر مت لگایا کرو, اللہ کا راستہ عقل کا راستہ نہیں ہے, یہ فنائیت کا راستہ ہے. اپنے بڑوں کے سامنے بالکل مٹ جاؤ, یہ نہ سوچو کہ شیخ میری گرفت کر رہا ہے، شیخ خطا پر ہے اور میں حق پر ہوں۔ بتاؤ کسی کو میری اس تقریر پر کوئی اشکال ہے؟ بولو بھائی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے کہا معافی مانگو، جی حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن فرمایا جب صحیح کہہ دیا تو لیکن کس بات کا؟ جب صحیح کہہ رہا ہوں لیکن حضرت یہ معاملہ ہے۔ حضرت والد صاحب نے بڑا عجیب فرمایا کہ شیخ کہہ رہا ہے، جب شیخ یہ کہے چھوٹے سے معافی مانگو، چھوٹے سے معافی مانگنی چاہیے چاہے غلطی پر ہو یا نہ ہو، چاہے جائے کہ شیخ کہہ رہا ہے بڑے سے معافی مانگو، پھر تو بالکل بطریقہ اولا زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کا راستہ عقل کا راستہ نہیں ہے، یہ فنائیت کا راستہ ہے۔ اپنے بڑوں کے سامنے بالکل مٹ جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ شیخ میری غلط گرفت کر رہا ہے، شیخ خطا پر ہے اور میں حق پر ہوں۔ بتاؤ کسی کو میری اس تقریر پر کوئی اشکال ہے؟ بولو بھائی، کیا قرآن پاک کا استدلال آپ کے لیے باعث تسلی نہیں ہے کہ فنسیہ ولم نجد لہ عظما، کہ علم الہی کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا کہہ رہے ہیں؟ اگر ناقص عشق نہیں ہے، محبت کاملہ ہے، تو اسی میں مزہ آتا ہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا، خطا ہو گئی۔ آہ کیا کہوں، کاش یہ ابدیت ہمارے قلوب میں اللہ داخل فرما دے کہ عذر موجود ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے، پھر بھی اعتراف قصور کر رہے ہیں۔ جب ری یونین میں میری یہ تقریر ہوئی تو لوگوں نے کہا آج تو عجیب مزہ آیا۔ اعتراف قصور شرافت بندگی کی دلیل ہے، اور اگر مگر کمینہ پن اور خباثت تباہ کی دلیل ہے۔ اس کے اندر شیطانی مادہ چھپا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو مٹائیں، اس لیے اگر مگر لگاتا ہے کہ یہ بات یوں نہیں تھی، ایسے ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا اور مجھے خیال نہ رہا، اس میں وہی شیطانی بات اور بے ادبی ہے کہ ابر لیو نفسی، میرا نفس بری ہے، آپ مجھ پر گرفت غلط کر رہے ہیں۔ بے ادبی کا سبب کبر ہے، اور بے ادبی کا سبب بہت چھپا ہوا کبر ہوتا ہے، جس کو خود یہ بھی نہیں سمجھتا، اس کو اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کہوں، حضور شیخ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بے وقوفی ہے۔ اس مخفی کبر کی دلیل کیا ہے، اس کو غور سے سن لو۔ شیطان نے جو کہا، آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ افضل ہے مٹی سے، آگ کا مرکز اوپر ہے، زمین نیچے ہے، تو ایک عالی سے آپ سافل کو سجدہ کرا رہے ہیں۔ ابا وستکبرا، یہی دلیل ہے کہ اس کے اندر خفیہ کبر موجود تھا۔ یہ جو ابا ہے یعنی انکار کرنا، یہی جو ابا ہے استکبرا اس کا سبب ہے، ابا مسبب ہے، استکبار سبب ہے، ابا معلول ہے، استکبرا اس کی علت ہے۔ اس لیے فناء نفس کی اللہ سے دعا کرو، پھر دعا کرو کہ یا اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دے کہ ہم کو اپنے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو، مقام فنا الفنا نصیب فرما، اور اتنا مٹا دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے۔ آہ بتاؤ میر صاحب، کیسی پیاری دعا ہے کہ اے خدا ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے آپ خوش ہو جائیں اور عظمت شیخ کا حق ادا ہو جائے۔ کیسی پیاری دعا ہے کہ اے خدا ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے آپ خوش ہو جائیں اور عظمت شیخ کا حق ادا ہو جائے۔ اغلاط کی تاویلات میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بولو عظمت شیخ اس میں ہے کہ میرا نفس بری ہے، آپ غلط میرا مواخذہ کر رہے ہیں یا اعتراف قصور میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اور ڈانٹ کھاتا ہے۔ بعض لوگ خانقاہوں سے نکال دیے گئے، مخلوق میں بھی ذلیل ہوئے، اور شیخ کو جو دکھ پہنچا وہ الگ، مرید کے لیے مستزاد عذاب ہے۔ بولو شیخ کو ایذا پہنچانے سے بڑھ کر کوئی مجرم ہے؟ اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میرے شیخ کو ایک آدمی پر غصہ آیا اور اسی وقت فالش کا اٹیک ہو گیا۔ ایسے موذی مریدوں سے اللہ بچائے جن کو سمجھانے کے باوجود بھی احساس نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا میں دل کا مریض ہوں، غصہ دل کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر تم نے شیخ کو غصہ دلایا اور اعتراف قصور کی راہ اختیار نہیں کی کہ مجھ سے خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، اگر مگر لگایا اور اس کی تکلیف سے غصہ بڑھا اور اس کو فالج ہو گیا، تو تم کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ بولو بھائی، یہ کوئی اچھا کام ہے شیخ کو غصہ دلا کر، غصہ بڑھا کر اگر اس کو فالج میں مبتلا کر دیا تو آپ کا یہ فعل کیسا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں اپنی حماقت سے توبہ کر لو۔ سب لوگوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر مگر لگا کر شیخ کو اذیت مت پہنچاؤ، خاص کر جو لوگ رات دن ساتھ رہتے ہیں، جب کبھی شیخ گرفت کرے تو فوراً کہو میں اعتراف قصور کرتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اگر اس کے بعد آپ کو عافیت نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. بولیے عافیت میں جانا چاہتے ہو یا مصیبت میں؟ ان دو جملوں سے خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. شیخ آرام اور صحت سے رہے گا، غصے سے اس کے قلب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس میں اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت ہے. اگر تم شیخ سے محبت کرتے ہو تو شیخ کی صحت کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بچنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر مگر لگانے سے اس کو تقدر ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، خاص کر جو شیخ دل کا مریض بھی ہو، تو ایسے شیخ کو اذیت پہنچانا اور زیادہ حرام ہے یا نہیں، اور اللہ کے غضب کو خریدنا ہے یا نہیں؟ بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں مگر وہ پھر یہ سبق بھول جاتے ہیں اور اگر مگر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس مضمون کو ایک بہت عمدہ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی میں گھس جاؤ مگر کپڑا نہ بھیگنے پائے. وہ پانی میں گھس گیا مگر کپڑا بھیگ گیا. بادشاہ نے کہا کپڑا کیوں بھیگا؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے وہی شیخ کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں. غلبہ عقل سے کام مت لو، غلبہ عشق سے کام لو. نہ کردہ خطاؤں پر بھی، یعنی اگر خطا نہیں بھی ہوئی تب بھی کہہ دو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، تو امن کا راستہ چھوڑ کر خود بھی پریشان ہوتے ہو اور شیخ کو بھی پریشان کرتے ہو. رائے امن کیوں اختیار نہیں کرتے؟ دو جملے کہہ لو تاکہ آگے کوئی سوال جواب ہی نہ ہو. اعتراف کر لو مجھ سے خطا ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. میرے حضرت والا فرما رہے میرے بیٹے مولانا مزہ جب کم عمر تھے پڑھ رہے تھے تو کسی بات پر میں نے ان کی بٹائی کا ارادہ کیا تو وہ بھاگے نہیں، اور لڑکے ہوتے تو بھاگ جاتے. اللہ تعالیٰ مولانا مظہر کے درجات کو بلند فرمائے. دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ بھاگے نہیں بلکہ میرے پاس بیٹھ گئے اور ٹوپی بھی اتار لی اور کہا کہ ابا مجھے جتنا چاہے مار لیں. تو اس ادا سے میں خود رونے لگا. اس لیے اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں مگر پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ میں ادب کی باتیں نہیں گھستی. دماغی کمزوری ہے یا کیا ہے، بھول جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بیٹا اعتراف قصور اور سزا کے لیے تیار ہو تو باپ خود رونے لگا. غصہ ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جب شیخ گرفت کرے تو چاہے تمہارے پاس لاکھ عذر ہوں مگر کچھ نہ بولو، بس یہ کہہ دو کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اعتراف قصور ہے، میں نالائق ہوں، نادان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، بس بات ختم. معافی مانگنے سے بات کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی، چاہے تمہارے دماغ میں کتنا ہی خناس آئے کہ اس وقت ہم قابل گرفت نہیں ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ شیطانی مرض ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بعض مرتبہ شیخ آئندہ کے لیے نصیحت کر رہا ہوتا ہے، آئندہ کی اس شیخ کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے، وہ آئندہ آنے والے واقعات کے لیے پر نظر کر رہا، کہتے جا کر معافی مانگ لو. میں نے اچھا عرض کیا کہ اسے شیخ کے لیے نہیں ہے، اپنے والد صاحب، بڑے بھائی کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ایسا ہی ہے کہ معافی مانگ لیں. یہی سمجھ لو کہ جس مقام سے شیخ گرفت کر رہا ہے اس مقام کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اگرچہ ہماری خطا چھوٹی سی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مشائخ کو ہم سے راضی فرمائے، جو مشائخ ہیں ہم سے راضی ہو جائیں، ان کے دل میں ہمارے لیے ذرہ برابر تقدر نہ ہو، ذرا سا بھی تقدر نہ ہو. فرمایا حضرت والا نے فرمایا کہ شیخ کے دل میں اپنی سیٹ بنا لو، شیخ کے دل میں اپنی سیٹ بنا لو تاکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، رات کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، رات کو آنکھ کھل گئی اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اس کے دل میں تمہاری سیٹ بنی ہوئی ہو، تمہارا بھی کچھ کام بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مفتی خالد حسین عباسی صاحب مری شہر میں ہوتے ہیں، ہمارے پیارے شیخ کے خلیفہ تھے، ان کے والد صاحب، مفتی خالد حسین عباسی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. آج 13 ممالک میں 56 مقامات پر مجلس سنی گئی ہے، کویت، پاکستان، افغانستان، رومانیا، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، برطانیہ، جاپان، ہانگ کانگ، نیدرلینڈ، کینیڈا اور ماریشس. اللہ تعالیٰ خوب خوب حضرت والد صاحب کی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے, اور فجر کے وقت یعنی صبح کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے حضرت والد صاحب کو, تو اس کے لیے خاص دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی صبح کو فجر کے وقت تکلیف زیادہ تھی تھوڑی سی, تو خوب دعا فرمائے. اور جو ریحان بھائی یہ جو اشعار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی دوائی دل میں ڈال دے ڈاکٹروں کے کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب صحت عطا فرمائے اور مرض کا نام و نشان تک مٹا دے, اور عافیت کے ساتھ خود انشاءاللہ چل کر یہاں پر والد صاحب تشریف فرما ہو, تو خوب اس کے لیے دعا فرمائے. اور بیٹھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب کروٹ بدلتے ہیں یا اٹھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو اس وقت تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ, تو خوب دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ کتنے لوگوں کے فون آئے کہ ہمارے گھر والوں نے سب نے مل کر دعا کی, بعضوں کے اطلاع یہ کہ انہوں نے خاص صلاۃ الحاجات پڑھ کر الحمدللہ دعائیں کی, تو مزید دعا فرمائیں. اس والد صاحب فرماتے ہیں دعا تو قبول ہی ہے, تو ہر دعا قبول ہے لیکن اس دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ اپنے دعا تو قبول فرما لی ہے لیکن جلد سے جلد اس کا ظہور بھی فرما لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.